اب آئیے بلا کسی تاخیر کے حضور والا کی بارگاہ میں میں گزارش کروں گا کہ سرکار اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کرے۔ اس شعر کے ساتھ کے حسرت سے تیرے رخ کی طرف دیکھ رہا ہوں، حسرت سے تیرے رخ کی طرف دیکھ رہا ہوں، قطرہ ہوں سمندر کی طرف دیکھ رہا ہوں، حسرت سے تیرے رخ کی طرف دیکھ رہا ہوں، قطرہ ہوں سمندر کی طرف دیکھ رہا ہوں، نادان نہیں ہوں جو ادھر دیکھ رہا ہوں، میں اپنے مقدر کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں اپنے مقدر کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف الفقہا۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا غوث تیرے راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ آپ کو بھی سردی لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی ہے؟ لگ رہی ہے۔ کھلے میدان میں ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن دھولیا والے اتنے جمے جمائے ہیں، سردی کیا سردی کی دادی بھی پڑے گی تو یہ بھاگنے والے نہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا بیٹھے بیٹھے دوسری جگہ کے لوگوں کو دیکھا اور آپ کو دیکھا، تعریف نہیں ہے. کچھ لوگ آتے ہیں تو ادھر بیٹھتے ہیں، کچھ ادھر بیٹھتے ہیں، لیکن اس مجمع کو دیکھا کہ جہاں لوگ بیٹھنے سے ختم ہوئے ہیں، خالی جگہ ہے، اس کو بھرتے ہوئے چلے. مجھے واقعی بہت اچھا لگا. کیوں مولانا؟ دو چار ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ تو سر میں بال نکلتا ہے، کوئی ادھر بھی ہو جاتا ہے، کوئی ادھر ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ گنجا ہو جائے ادھر ادھر تو وہ برا لگتا ہے. دوسری جگہ کا مجمع بیچ میں بال، ادھر گنجا، ادھر گنجا، ادھر گنجا، تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا خوبصورت نوجوان ہے اور اس کے بال جھڑ گئے، لیکن دھلیا میں پورے سر میں بال نظر آ رہے ہیں. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ادھر سر کو، ادھر سر کو دیکھو، اتنا خالی پڑا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں بیٹھا ہے، سب مل مل کے بیٹھے ہیں. اللہ اسی طرح تمہارے دلوں کو بھی ملا دے. اور اس کا ایک فائدہ سردی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہیٹر بن جاتا ہے، اس کے بدن کی ہیٹ اس کو، اس کے بدن کی ہیٹ اس کو، گرمی لگتی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں سے اکیلے اکیلے اٹھ کے جاؤ گے تو سردی محسوس ہوگی، یہاں بیٹھے ہوئے ہو تو سردی محسوس نہیں ہو رہی. ماشاء اللہ. تو میں زیادہ دیر تک اور آپ کو بٹھاؤں گا نہیں، تھوڑی دیر تک بیٹھیں گے. ایک سوال کا جواب دو، حاجی کیسے بنتا ہے؟ بھائی حاجی کیسے بنتا ہے؟ جتنا آپ کو معلوم ہے اتنے ہی آپ نے بتایا. حج کرنے سے تو حاجی بنتا ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے اسے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بغیر وہ کام کیے ہوئے حاجی نہیں بنتا. پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، ویزا لینا پڑتا ہے، اور دھولیا چھوڑ کر ایئرپورٹ جانا پڑتا ہے، پلین میں بیٹھنا پڑتا ہے، پلین سے اتر کر جدہ میں جانا پڑتا ہے، پھر جدے سے بس میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر بس سے چل کر مکے میں جانا پڑتا ہے، پھر مکے سے ہوٹل میں کھا پی کر کے پھر حرم میں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں جا کر کے طواف کرنا پڑتا ہے، پھر سعی کرنی پڑتی ہے، اور وقت آتا ہے پھر مینا جانا پڑتا ہے، پھر عرفات جانا ہوتا ہے، پھر مزدلفہ جانا ہوتا ہے، پھر یہ سب کام کر کے پھر مینا آتا ہے، پھر شیطان کو کنکری مارتا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرواتا ہے، پھر منڈن کرواتا ہے. سمجھ گئے؟ تب جا کے حاجی ہوتا ہے. یہاں سے چلا، ایئرپورٹ گیا، جدہ گیا، مکہ گیا، طواف کیا، مینا، عرفات، بولو اتنے کام کرنے کے بعد وہ حاجی صاحب ہوتے ہیں نا. بات سمجھ لیں آگے؟ بچے بھی انشاءاللہ سمجھ گئے. اب دھلیا کا کوئی مسخرہ احرام باندھ لے اور مسجد کے گرد سات چکر لگائے، دھلیا نہ چھوڑے، خوب لبیک لبیک چلائے، اور پھر دو ٹیکری کے درمیان سات چکر لگا کے بولے صحیح کر لیا، پھر ایک میدان میں جا کر کے رات گزارے، پھر ایک میدان میں بولے میں عرفات میں آ گیا، پھر آ کر کے ایک پلر کو سات کنکری مارے، پھر جا کر کے بکرا ذبح کر لے، اور پھر منڈن کروا لے، بولے حاجی، آئی ایم حاجی، تو لوگ بولے یو آر پاجی، بولے گا میں حاجی، تو آپ بولیں گے پاجی، حاجی ایسے تھوڑی نہ ہوتا. بولے جتنے پروسیجر حاجی کرتے ہیں سب میں کر کے آیا، لیکن حاجی جو پروسیجر کرتا ہے وہ یہاں سے جاتا ہے، یہ سفر کرتا ہے، مکہ جاتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، یہاں آ کر کے جونا دھلیا میں جا کر کے مسجد کے ارد گرد لبیک لبیک لبیک، ارے لوگ ماریں گے لاٹھی. اگر کسی نے غلطی سے دعوت کر دیا ہے تو وہ بھی اس کے پیسے وصول کر لے گا، میری دعوت بیکار گئی. حاجی کے لیے، حاجی بننے کے لیے آپ پہلا کام یہ ہے کہ وہ سارے کام کرے جو حج کے لیے قانونی طور پر ضروری ہے. جب وہ سارے قانون پر عمل کر لے گا اس کا پروسیجر، پھر کچھ اپنے کام، احرام کے کپڑے خریدے، کچھ نمکین خریدے، نائلن کی رسی خریدے، چاقو لے لے، چھری لے لے، کمبل لے لے، چپل لے لے، جو جو ضرورت ہے وہ سب لے لے۔ آپ بولیں گے یہ بڈھا کیا ہم کو بڑا بڑا رہا ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں حاجی کیسے بنتا ہے، یہ سمجھ جاؤ گے تو پھر یہ بھی سمجھ جانا کہ ولی کیسے بنتا ہے، یہی سمجھانا ہے۔ تو حاجی بننے کے لیے قانونی جتنی بھی کارروائی ہے اس کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر اپنے طور پر حج کے لیے جو ضروری سامان ہے اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کام ہو گیا تو پھر دھلیا چھوڑنا پڑتا ہے۔ دھلیا میں رہ کر کے وہ حاجی نہیں بن سکتا۔ دھلیا سے وہ جائے گا تو بچوں کو دیکھے گا تو یہ روئے گا، ہے جا رہے ہیں غلطی معاف کر، ہے نا۔ دوستوں سے ملے گا روئے گا، رشتے داروں سے ملے روئے گا، وطن چھوٹ رہا ہے، دوست احباب چھوٹ رہے ہیں، ابھی دوست احباب کا خیال ہے۔ پھر یہاں سے رو دھو کر کے ایئرپورٹ پہنچا تو اب گھر کا خیال تھوڑا کم ہو جائے گا۔ ایئرپورٹ اتنا اچھا بنا ہے یار، پلین اتنا بڑا، اب وہ پلین دیکھے گا، ایئرپورٹ دیکھے گا، اب گھر کی یاد تو آئے گی لیکن گھر کی یاد میں اب تھوڑی نرمی آ گئی ہے کہ نہیں۔ جب تک یہاں رہے گا تو بہت گھر کی یاد آئے گی، جس کو دیکھے گا رو پڑے گا، جس کو دیکھے گا رو پڑے گا، لیکن اب ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد اس کے آنسو میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب ایئرپورٹ کی چہل پہل میں وہ گم ہو جاتا ہے، اب اس کا دل، اب حج کے لیے جا رہا ہوں، اب تھوڑی دل کے اندر مضبوطی آئی۔ اور پلین میں جب پہنچا، ارے ہم تو سمجھتے تھے چیل کے برابر ہے، یہ تو پورا ٹرین کے برابر دکھ رہا ہے۔ آتے جا رہے ہیں، پانچ پانچ سو کے لیے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، اتنا بڑا انتظام کہ ہمارے فلیٹ میں بھی اتنا بڑا انتظام نہیں ہے جتنا پلین میں ہے۔ تو بیچارہ اسی میں گم ہوتا ہے، ادھر جھانکتا ہے، کبھی اس کا شٹر کھول کے نیچے دیکھتا ہے، اور جب وہ زوئی اور زپ کرتا ہے تب تو اور اس کو ہوتا ہے کہ آج میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ اب بال بچوں کا خیال بہت کم ہو جاتا ہے۔ حاجیوں سے پوچھو، یہاں حاجی بہت تھا، مولانا ہوتا کہ نہیں ایسا، ہم نے تو دیکھا ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جب جدہ پہنچو زوب اترا تو اب جدے کی چہل پہل، شاپنگ سینٹر، یہ وہ، یہ سب دیکھ کر کے اب اپنے ایئرپورٹ کا خیال بھی نکل جاتا ہے۔ اپنا ایئرپورٹ بچوں کے خیال کو دھو دیتا ہے، اور جدے کا ایئرپورٹ بمبئی اور حیدرآباد اور ناگپور کا ایئرپورٹ بھلا دیتا ہے۔ اب جدے میں پہنچا، بس میں پہنچا، جب مکہ پہنچا تو اب جدہ بھی بھول گیا۔ اب تو مکہ دیکھ رہا ہے، کدھر ہے کعبہ، کدھر ہے حرم شریف، چلا جا رہا لبیک بولتے ہوئے۔ ہوٹل میں پہنچا، اور ہوٹل میں پہنچ کر جب حرم میں پہنچا تو اب مکہ یاد نہیں، اب حرم کعبہ دیکھ رہا ہے۔ ایک نظر دیکھ کر دعا کر لے، اب تو کعبے کے دھڑکتے ہوئے دل سے اور نم آنکھوں سے وہ سات چکر لگاتا ہے۔ پھر خیال آتا ہے صفا مروہ کہاں ہے، جہاں ماں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، وہاں پہنچا، وہاں بھی مزہ آ رہا ہے۔ اب سب کو بھول گیا، نہ بچہ یاد ہے، نہ بمبئی یاد ہے، نہ حیدرآباد یاد ہے، نہ جدہ یاد ہے، اب صرف اللہ کا گھر ہی آ گیا۔ سمجھ گئے؟ یہ حاجی بننے کے لیے، اور بھی آگے ہے لیکن مختصر میں کہہ رہا ہوں، حاجی اس طرح سے بنتا ہے۔ دھلیا کے مسجد کا، بولے وہ بھی بیت اللہ ہے، یہ بھی بیت اللہ ہے، لاؤ سات چکر لگا لو تو اب ایک چکر ہم کھانے والے حاجی نہیں بن سکتا۔ یہاں کا بکرا کاٹے گا تو گوشت مل جائے گا، لیکن وہ قربانی جو مکے میں حج کی ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ احرام پہن کر کے دوڑے بھاگے گا، لوگ پتھر ماریں گے کہ پگلا ہو گیا ہے، اور وہاں پر تو پتھر مارے گا۔ بولے حاجی پتھر مارتا، ہاں शैतान जहां आया उठाया, एक दो तीन चार पांच, बड़ा भड़ लोग मारते हैं। और आज ही जब और गुस्सा आता है तो शैतान मर थू बोले मरदूत बहुत हमको तू सताता था। कृषि हाजियों को देखा चप्पल उतार उतार के फेंकते हैं, हालांकि ये सब काम नहीं करना चाहिए। अजीब मंजर होता है, अब कोई किसी को याद नहीं करता है। अब हाजी बन रहा है तो किसको याद करेगा, इतना समझ गए। तो अब एक बात और समझो, धुलिया जहां पर सारी कानूनी कार्रवाई की जाती है, सारे इंतजाम धुलिया में किया जाता है, एयरपोर्ट पर जाके नहीं किया जाता। इसको समझ लो कि आलमे तुम्हारा ये वतन है, और इस वतन को छोड़कर फिर बंबई गए, ये दूसरा वतन हुआ। फिर बंबई से छोड़कर जद्दा गए, ये तीसरी जगह हुई। फिर जद्दे को छोड़कर मक्का गए, ये चौथी जगह हुई। फिर मक्का छोड़ करके हरम में गए, ये पांचवी जगह हुई, है ना। अब इसी तरह जब वली बनता है, अल्लाह जिसको वलायत देता है उसको पांच दुनिया की सैर करनी पड़ती है, पांच जगह। पहली जगह जिस दुनिया में रहता है कानून मुस्तफा का प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है, शरीयत की पाबंदी करनी पड़ती है, रूल एंड रेगुलेशन उसे पूरा करना पड़ता है, शरीयत को कदम कदम पर वो रखे। हाजी जिस तरह से अपने घर रहकर हज के सारे प्रोसीजर अदा करता है, ऐसे ही वली अपने वतन बाल बच्चों में रहकर शरीयत के सारे कानून को फॉलो करता है। इसको कुरान फरमाता इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिसने कह दिया कि रब हमारा अल्लाह है और अल्लाह की शरीयत को मान लिया, फिर उस पर जम गया, शरीयत के हर कानून को अमल करने लगा, फॉलोवर बन गया। जब ये होता है तो ये है आलमे नासूत, याद रखना। धुलिया तुम्हारा है वतन, और अरबी में जहां जिस आलम में जिस दुनिया में वली रहता है और रहकर शरीयत के कानून पर अमल करता है, उस आलम को उस दुनिया को क्या कहते हैं, नासूत। नासूर मत बोलना, क्या बोलते हैं, नासूत। ये आलमे नासूत में रहकर शरीयत की पाबंदी करता है वली, और शरीयत जैसे हाजी वतन में रह करके सारे कानूनी कार्रवाई पर अमल करता है तब उसको आगे बढ़ने की इजाजत दी जाती है। ऐसे ही इस दुनिया में रहकर आलमे नासूत में रहकर अल्लाह का मोमिन बंदा शरीयत के सारे कानून पर अमल करके उसको पूरा करता है, फिर अल्लाह उसे आगे बढ़ने की इजाजत देता है। अब ये बंदा जब अल्लाह की शरीयत पर अटल हो गया, मुस्तफा के कानून को अपना लिया, तो अल्लाह ताला और पीरे कामिल जो होता है उसकी निगाह से और अल्लाह की मदद से ये आलमे नासूत दुनिया से अलग होता है। जिस्म अलग नहीं होता, उसकी रूह अलग होती है। हज में जिस्म अलग होता है और वलायत में रूह सफर करती है। तो आलमे नासूत से फिर मोमिन की रूह को अल्लाह ताला अपनी इनायत से आगे बढ़ने की इजाजत देता है। अब अल्लाह का बंदा यहाँ रहकर उसकी रूह का सफर आलमे मलकूत में होता है। मलकूत कहते हैं फरिश्ते को। अभी इंसानों के आलम में था, इंसानी दुनिया में था, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर जब पूरा अमल कर चुका है तो अल्लाह ताला इंसानों के दुनिया में उसकी रूह को नहीं बल्कि उसकी रूह को आगे बढ़ाता है और उसकी रूहानी तरक्की होती है। अब वो फरिश्तों में घूमता फिरता है। رہتا معلوم ہوتا مسجد میں ہے لیکن چلا جاتا ہے وہ عالم ملکوت میں. جبریل کو السلام علیکم, میکائیل کو السلام علیکم, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سنکھ مہا سنکھ جہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے اس سے زیادہ فرشتے اس عالم میں ہیں. یہ بندہ اللہ کا فرشتوں میں اب رہتا ہے, شب و روز اس کا وہاں گزرتا ہے, اور جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی آدمی میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. انسان میں تھا تو انسانوں کی عادت تھی, لیکن اب فرشتوں میں پہنچ گیا تو فرشتوں کی عادت اس میں بن جاتی ہے. فرشتے کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ابھی یہاں پر ہے تو اڑ کر کے مکہ پہنچ سکتا ہے, مکے میں ہے انڈیا آ سکتا ہے. فرشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر پہاڑ کو چاہے اکھاڑ کر اپنے بازو پر رکھ کر کہیں سے کہیں چلا جائے. فرشتہ اگر پر مارے تو بجھتی ہوئی چلتی ہوئی آنکھ بجھ جائے. فرشتہ اللہ تعالی نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی صورت بناتا ہے. فرشتے کو طاقت ہے کہ سورج کو ادھر ادھر ہکالتا ہے, چلاتا ہے, بادلوں کو آرڈر دیتا ہے, بارش ہوتی ہے. فرشتے کو طاقت ہے ہواؤں کو جس طرف چاہے لے جائے. فرشتے کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. قرآن کہتا ہے مدبرات الامر, دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے یہی فرشتے ہوتے ہیں. فرشتوں میں بڑی طاقت ہے. وہ اللہ کا بندہ فرشتوں میں رہ کر کے اتنا طاقتور بن جاتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے تو بارش ہونے لگتی ہے. فرشتے بارش کرواتے ہیں, اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو رم جھم بارش ہوتی ہے. اور بارش بہت ہو گئی اور یوں انگلی اٹھایا تو ادھر ادھر بادل چھٹ جاتا ہے. دریا کا سیلاب پورا شہر کو برباد کر رہا ہے اور یہ لکڑی مارتا ہے تو دریا کی روانی بھاگنے لگتی ہے. عالم ملکوت میں جب جاتا ہے تو اس کو یہ طاقت ہو جاتی ہے. حالانکہ ابھی ولی کامل نہیں ہوا, ابھی سفر ہو رہا ہے. کیا حاجی بمبئی پہنچ کر حاجی بن جاتا ہے؟ لیکن اب حاجی جیسا لگتا ہے. اسی طرح سے ولی ابھی ولی کامل نہیں ہوا لیکن فرشتوں جیسے لگتا ہے. اللہ اللہ کیا طاقت ہے. ابھی سے ابھی ولی کامل ہوا نہیں, پھر جب فرشتوں جیسی عادت اس میں پیدا ہو جاتی ہے عالم ملکوت میں رہ کر. بچوں یاد رکھنا, عالم ناسوت اور دوسرا عالم عالم ملکوت. یہ کس کی دنیا ہے؟ عالم کہتے دنیا کو. جہاں فرشتے رہتے ہیں اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں. بوڑھے بھی یاد رکھیں, بچے بھی یاد رکھیں. جب یہاں مکمل ہو جاتا ہے, فرشتوں جیسی عادت ہو جاتی ہے, پھر پیر کی نگاہ اس کو اٹھاتی ہے اور اللہ کی مدد کھینچتی ہے. پھر یہ اور سفر کرتا ہے. اب وہ پہنچتا ہے عالم جبروت. کیا میں نے کہا؟ دو پہلے کیا تھا؟ ناسوت ملکوت. ہاں بچے بھی بولنے لگے. اب تیسری دنیا ہے عالم جبروت. ناسوت ملکوت جبروت. عالم جبروت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے 99 نام ہیں. رحمان ہے, رحیم ہے, رزاق ہے, اور قادر ہے, قیوم ہے, علیم ہے, حکیم ہے. یہ سب اللہ کے نام ہیں نا. اللہ کی جتنی صفتیں ہیں اس کے رنگ اور جلوے الگ الگ ہیں. مولانا غلام مصطفیٰ یہ ایک ذات ہے, پرسنالٹی ہے, لیکن ان کی صفت مولانا, حاجی, دارالعلوم انوار رضا کے بانی اور قاری, یہ سب ان کی صفت ہے. ذات ایک ہے لیکن صفت الگ ہے. عالم ہے تو فتویٰ دیتے ہیں, قاری ہے تو الحمدللہ رب العالمین. اب نیا جلوہ ہے. امام ہے تو اللہ اکبر، یہ الگ ان کی حیثیت ہے. اب یہ مقرر ہیں تو نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، یہ چوتھا جلوہ ہے. اور مفتی ہیں تو دارالافتاء میں الجواب بتوفیق الملک الوہاب، یہ جائز ہے یہ ناجائز، اب ان کا انداز الگ ہے. اور اگر جلال میں آئے لڑکوں کو تو سٹا سٹ، اب ان کا جلوہ الگ ہے. پیار کریں گے تو ہزار روپیہ بچے کو دے دیں گے، یہ الگ جلوہ ہے. ایک آدمی ہے، الگ الگ انداز ہے، اس کو کہتے ہیں صفت. ذات وہی رہے گی، آنکھ وہی رہے گی، ناک وہی رہے گی، ہاتھ وہی رہے گا، لیکن اب ہاتھ سے فتویٰ نکلے گا، زبان سے نعت نکلے گی. اور جب یہ صوفی بن کر کے فاسن فاس کریں گے تو ان کا انداز الگ ہو جائے گا. ذکر بالجہر کہیں گے تو اللہ اللہ اللہ، الگ الگ صفت کے جلوے ہوتے ہیں. ذات ایک ہوتی ہے، رنگ الگ الگ ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کی 99 صفت ہے، ان کے جلوے الگ الگ ہیں. رزاق ہے تو وہ رزق اگاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ علیم ہے تو ہر چیز کو جانتا ہے، قیوم ہے تو سب کو باقی رکھتا ہے. الگ الگ اس کے جلوے ہیں. یہ بندہ عالم ملکوت سے نکل کر عالم جبروت میں جاتا ہے تو اللہ کے جلووں میں نہا جاتا ہے. رزاق ہے تو اس کو جانتا ہے، جبار ہے تو اس صفت سے واقف ہوتا ہے، اللہ کی ساری صفتوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہی رنگ پیدا کرتا ہے. اگر اس پر رحمانیت کا جلوہ جب غالب آتا ہے تو سب کو نگاہے محبت سے دیکھتا ہے. اور اگر اللہ کی قہاریت کا جلوہ اس پر آ گیا، قہر و جلال، تو ہرے بھرے درخت کو یوں دیکھتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے. عالم جبروت میں اللہ کی صفت کا وہ مرکز اور مظہر بن جاتا ہے. پروردگار عالم اسی عالم میں اس کو بہت دن تک رکھتا ہے، اللہ کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ مظہر صفات الہی بن جاتا ہے. رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. پھر وہ اس کان سے نہیں سنتا ہے، اللہ کی صفت سے سنتا ہے. مطلب ہے کہ یہ کان آپ کا 80 میٹر تک سنتا ہے، لیکن جب اللہ کی صفت سما سمیع کا وہ مظہر بنتا ہے تو کروڑوں میل کی آواز کو سننے لگتا ہے، دور و نزدیک کو سننے والی وہ کان. اب ولی کا کی آنکھ یہاں تک نہیں دیکھتی ہے، سمندر میں جہاز ڈوب رہا ہے تو وہ سے پاک وہاں تک دیکھتے ہیں. یہ عالم جبروت میں پہنچتا ہے بندہ تو اس کے اندر یہ سب کمال پیدا ہوتا ہے. ابھی تک وہ ولی کامل نہیں ہوا ہے، ابھی تو سفر شروع ہے. مکے پہنچ کر حاجی تھوڑی نہ بن جاتا ہے. عالم جبروت میں بات بڑی گاہی کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چھوڑ دوں یہیں سے؟ عالم جبروت میں پہنچتا ہے اور اللہ کی صفت کے جلوے اس سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں. جب وہاں وہ مکمل ہو جاتا ہے پھر نگاہیں پیر کامل پڑتی ہے، بیٹا اب یہ تیرا مقام نہیں، آگے بڑھ. اللہ کی توفیق اور اللہ کی دستگیری اسے کھینچتی ہے. پھر عالم جبروت چھوڑتا ہے تو عالم لاہوت میں پہنچتا ہے. اب اللہ کی صفت کے جلوے سے آگے ترقی کرتا ہے، وہاں اب صرف اللہ کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں. اب وہ صفت کے جلوے نہیں دیکھتا، ذات کے جلوے دیکھتا ہے. ہر درخت کی پتی میں اللہ ہی اللہ، پہاڑ کے ذروں میں اللہ ہی اللہ، اپنے اندر دیکھتا ہے تو اللہ ہی اللہ، ہر طرف کائنات میں اللہ ہی اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور اس مقام پر پہنچ کر کے کچھ لوگ حیرت میں آ جاتے ہیں، تو کسی کی زبان پھسل جاتی ہے اور کہتا ہے علال حق، میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر منصور کے زمانے میں میں ہوتا، یہ منصور جو ان الحق بولے تھے، حضرت غوث پاک سے پہلے ان کا زمانہ ہے، فرماتے ہیں اگر میں منصور کے زمانے میں ہوتا تو اپنے بھائی کا قدم پھسلنے نہ دیتا، اس کی بھی مدد کرتا۔ عالم ملکوت لاہوت میں پہنچ کر وہ ایسا مگن ہوا کہ اس کی زبان سے استقرارا نکل گیا، انا الحق، سبحانی ما اعظم شانی، میں ہی سبحان ہوں، میں اس مجھ سے کوئی بلند و بالا نہیں ہے۔ شریعت تلوار لے کے اٹھ گئی، کتنا بڑا بھی وہ ملکوت اور لاہوت میں ہو، لیکن مصطفیٰ کے قانون کے خلاف بولے گا، گردن اڑا دو، سولی چڑھا دو۔ یہ بھی اللہ والے قانون ہی کا پالن کر کے گئے تھے۔ زبان پھسل گئی تو منصور نے کہا مجھے قتل مت کرو، یہ نہیں کہا، گردن جھکا دی، محبوب کا قانون ہے، گردن کاٹ دو، یہی میری معراج ہے۔ اور جب گردن کٹی اور خون نکلا تو ہر خون کا قطرہ بولتا ہے ان الحق، ان الحق، ان الحق۔ لیکن گردن کٹے گی، آج کا بابا بول رہا ہم طریقت والے ہیں، ہم پر شریعت کا حکم نہیں چلے گا۔ ارے چلے گا، جب منصور کیا قتل ہو گیا اور شریعت سے وہ نہ بچ سکے تو آج کل کے گھوڑ چڑھوا پیر کیسے بچ سکے۔ یہ سیر ہے۔ حضرت منصور حلاج وہاں تک پہنچے، ابھی بھی ولی کامل نہیں ہوا، ولی ہوا، ولی کامل نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو جو سنبھل چکا ہے، وہاں سے پھر اس کو ایک سیر کرواتا ہے۔ اس سیر کا نام ہے سیر اللہ۔ جیسے کہ حاجی مکہ پہنچا اور مکے کے بعد کعبے تک پہنچا، یہ اس کا، اس کی سیر جو ہے، سفر ہے، سیر الی کعبہ ہوئی، کعبے تک پہنچا، ابھی بھی اس کی قسمت یاوری اتنی نہیں کر رہی ہے، اور جب کعبے کا دروازہ کھلا، اس میں داخل ہو گیا، تو یہ سیر فی الکعبہ ہے۔ ایسے اللہ کا ولی جو ہے، معلمے لاہوت میں پہنچتا ہے، خدا کی ذات کے جلوے دیکھتا ہے، پھر اللہ اپنی ذات سے اس کو قریب کر لیتا ہے۔ یہ سیر اللہ، اللہ تک اب پہنچا، اس کو کہتے ہیں ولی کامل۔ اللہ تک پہنچتا ہے، اب اس کو ولی کامل کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور پھر اپنے ذات کے جلوے میں اس کو فنا کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ جب وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو یہ ولی مکمل کہلاتا ہے۔ سیر اللہ تک پہنچا تو ولی کامل، اور جب اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا تو اس کو ولی مکمل کہتے ہیں۔ اور جب ولی مکمل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ ہوش و حواس نہیں ہوتا، وہ کیا کر رہا ہے روحانیت میں، وہ بالکل مرفوع القلم ہو جاتا ہے، شریعت کا حکم اس پر نہیں لگتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور بافیض بنانا چاہتا ہے، تو پھر اس کو عقل، علم، کرامت، روحانیت اور اپنی تجلیات کا اس کو مالک بنا کر ہوش و حواس کے ساتھ پھر دنیا کی طرف اس کی توجہ کرتا ہے۔ اس کو تنزل الی الاجساد کہتے ہیں۔ ایک ہے پروموشن، ترقی، وہ فنائیت تک پہنچی ہے، اور پھر وہاں سے اللہ اتارتا ہے آدمیوں میں رہ اور انہیں فیض پہنچا. جو وہاں پہنچ کر واپس نہیں آتا ہے وہ زیادہ فیض نہیں پہنچاتا, اور جو وہاں سے رہ کر پھر واپس ہوتا ہے, جیسے غریب نواز واپس ہوئے فیض بانٹ رہے ہیں, پیرانے پیر واپس ہوئے فیض بانٹ رہے ہیں, کیا نہ انجان شاداتا واپس آئے اور یہ فیض بانٹ رہے ہیں. جو واپس ہو جاتا ہے وہ فیض بانٹتا ہے. ان واپس ہونے والے میں حضرت سیدنا فاروق مجدد الفسانی الاحمد الفسانی فرماتے ہیں سب سے بڑا مرتبہ پیرانے پیر کا ہے, ان سے زیادہ سیر فی اللہ میں کسی نے ترقی نہیں کی. غوث پاک ولی ایسے بنتا ہے صرف گھوڑے پر چڑھ کر لال پیلے کپڑے باندھ کر جٹھا دھاری بابا بن کر, ایسے ولی نہیں بنتا. بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ماں پیٹ سے غوث پاک ولی پیدا ہوئے تھے, لیکن 12 سال تک ایوان کسرا کے ویران علاقوں میں آپ نے مجاہدہ کیا ہے, اور 10 سال درسگاہ میں بیٹھ کر اساتذہ کو کے سامنے پڑھا ہے, جبکہ حافظ بن کر کے پیدا ہوئے تھے. کیا ضرورت تھی مدرسے میں جانے کی؟ 11ویں کرنے والوں کو درس دے رہے ہیں. درس العلم حتی سر تو کتبہ. میں نے علم کا درس لیا ہے. درس کہتے ہیں گاہنے کو. ایک ہے علم کا طلب کرنا اور ایک ہے علم کی دراست. آپ کے ہاں کھیت کاٹنے کے بعد اس کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں, کچھ دن اس کو سوکھنے دیتے ہیں, سوکھنے کے بعد پھر اس کھیت کے پودے کو پھیلاتے ہیں. ہمارے بچپن میں جب مشین نہیں نکلی تھی تو 4-5 بیلوں کی گلے میں رسی باندھ کر ایک بیچ میں کھڑا رہتا تھا اور باقی 4 بیل اس کو اپنے پیر سے, اس کو کیا بولتے ہیں یہاں پر, نہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو دوری کرنا, اور یہاں کہتے ہیں کھلا کرنا, اور اب تو ہلا کرتے ہیں. مشین بنا دیا, لڑا پھر 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 پھر. تو اناج الگ ہوتا ہے, بھوسا الگ ہو جاتا ہے, اسی کو عربی میں دراست کہتے ہیں. اناج کو الگ کرنا اور بھوسے کو الگ کرنا, پھر اناج کو چکی میں ڈال کر پیسنا, اس کو دونوں کو, تہانت کو اور دراست کو, یہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں. علم جو ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے, لوگ اس کو سمجھتے نہیں, اور علماء کے پاس اس کو گاہنے کھلا کرنے کی مشین ہوتی ہے. آؤ علم کو سمجھو, علماء تمہیں سمجھائیں گے, بھوسی الگ کر دیں گے, اصلی اناج تمہیں دے دیں گے. اور جب تم کو اصلی اناج ملے گا تو پھر چکی والوں کے پاس جانا پڑے گا. وہ چکی والے کون ہیں؟ یہ صوفی ہیں. علماء ہیں بھوسے کو اور اناج کو الگ الگ کرنے والے. ابھی بھی وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں گیہوں, پھر وہ چکی والے کے پاس جاتے ہیں, وہ تہانت سے کام لیتا ہے, پیستا ہے. اب وہ پیسا گیا تو اس کو پکایا کیسے جائے گا؟ عارف کی ضرورت پڑتی ہے. روٹی ایسے بناؤ, توے پر ڈالو. اب توے پر روٹی بن گئی, اب اس کو کھائے کس چیز سے؟ تو اب اس کو عارف کے بعد ہم کو ایک ایسا حقیقت والا, حقیقت کو جاننے والا ہوگا. شوربہ بنا, لقمہ ڈال اور پھر منہ رم کے چبا, تب کہیں اناج تمہارے لیے طاقتور بنتا ہے. اسی طرح ہے دوستو, علم میں دراست یعنی پڑھنا, پھر تہانت یعنی پیسنا, پھر پکانا. یہ سارے کام اولیاء کرام روحانیت کے ذریعے کر کے دنیا کو نہیں بلکہ روح کو وہ عشق مصطفیٰ کی روٹی کھلاتے ہیں, اور پھر اس کی روحانیت طاقتور ہوتی ہے. اتنے مقامات طے کرنے کے بعد اللہ کا ولی ہوتا ہے, اور ولی کامل ہوتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر فی اللہ میں سب سے آگے، سب سے آگے. اکثر میں ایک یہاں بھی بیان کر چکا ہوں، حضرت عبد الرحمن تفسنوجی کا واقعہ مشہور ہے، اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے. وہ اپنی مجلس میں اعلان کر رہے تھے، 90 سال کے ضعیف ہو چکے تھے، لوگوں سے اعلان کر رہے تھے اس وقت پوری دنیا کے تمام اولیاء کرام میں میری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے پرندوں میں ہنس کی حیثیت ہے، یعنی سب سے بڑا سردار پرندوں کا ہنس پرندہ ہے. فرماتے ہیں میں سارے ولیوں کا سردار ہوں. حضور غوث پاک کے ایک مرید شیخ احمد بیٹھے ہوئے کنارے تھے، انہوں نے سوچا یہ سب کے سردار ہیں، کیا غوث پاک کے بھی یہ سردار ہیں؟ اس وقت غوث پاک بالکل جوان تھے، کھڑے ہو گئے، گدڑی کو اتارا، پھینک دیا اور بولے آؤ ہم کشتی لڑیں گے. تو جتنے مرید، آپ تو کم ہیں، اس سے زیادہ مریدین بیٹھے، دیکھا یہ کون آدمی کشتی ہمارے پیر سے لڑنا چاہتا ہے. حضرت شیخ عبد الرحمن نے منع کیا، چپ رہو چپ رہو، سب چپ چاپ ہو گئے. پھر حضرت شیخ عبد الرحمن قطب الارشاد نے مراقبہ کیا تو شیخ احمد کے رومے رومے سے نور ٹپک رہا تھا. فرمایا بیٹا ادھر آ، کس کا مرید ہے؟ کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. فرمانے لگے کہ جرے مرید کا یہ حال ہے تو شیخ کس درجے کا ہوگا؟ میں نے تو تمہارے پیر کو، جہاں آسمان پر ولیوں کی میٹنگ ہوا کرتی ہے اور اللہ کا حکم اور اس کو ولیوں کو جو درجات ملتے ہیں وہ عطا کیے جاتے ہیں، دنیا کے ولیوں سے میری جان پہچان ہے، لیکن عبد القادر نام کا ولی آج تک مجھ کو کہیں کوئی نہیں ملا. حضرت شیخ عبد الرحمن نے اپنے دو مریدوں کو فوراً بھیجا، بغداد جاؤ، یہ شیخ عبد القادر کون ہے معلوم کر کے جلدی واپس ہو. اور شیخ احمد سے کہا بیٹا گدڑی جو پھینکا ہے پہن لے. تو حضرت شیخ احمد نے کہا کہ نہیں، فقیر جب گدڑی اتارتا ہے پھر نہیں پہنتا. شیخ عبد الرحمان نے کہا کیا اسی ننگ دھڑنگ کھڑے رہو گے؟ کہا نہیں، پہنتا ہوں. آنکھ بند کیا اور ایک ہفتے کی دوری پر ان کا گھر تھا حبہ میں. کہتے ہیں فاطمہ، اپنی بیوی، ان کی بیوی کا نام فاطمہ، فاطمہ میری گدڑی لا. دیکھو یہ سیر کرنے والوں کا حال ہے، خادموں کا حال ہے. وہاں سے بیوی کہتی ہے میرے سرتاج گدڑی لیجئے، وہ ہاتھ بڑھا کے دیتی ہے، یہ ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں. اللہ اکبر. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا یہ ان کے ہاں کے بچوں کا حال ہے اور بچوں کی بیویوں کا حال ہے. ماشاء اللہ، دیکھا ہے آپ نے، ایسے ولی نہیں بنتے، خدمت کرتے کرتے ولی بن گئے. ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے پہلے خادم بنو پھر مخدوم بنو. یا تو خدمت کیے ہی نہیں، ڈنڈا اور چھوٹا آڑا ٹیڑھا لے لیا اور لمبے چوڑے بال رکھ لیے اور سارے لوگوں کو خادم بنا دیا. ایسے ہی مخدوم نہیں بنتا ہے، ہزاروں اسے مشقت اور مجاہدہ کرنا پڑتا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دو مرید تفسنوس سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر پیر روشن ضمیر نے فرمایا کہ جاؤ شیخ عبد الرحمن کے دو مرید ہمارا حال معلوم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرید سے کہا تم جلدی چلو، فلا جگہ یہ دو ملیں گے، وہاں تم ان کو مل کر کے میرا سلام کہنا اور بولنا چلو تمہارا کام ہم کر دیں گے، واپس جلو، بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور شیخ عبد الرحمن کی خدمت میں میرا سلام کہنا، اور کہنے لگا حضور جو دالان میں رہتا ہے، جو صحن میں رہتا ہے وہ دالان والوں کو کیا جانے، جو دالان میں رہتا ہے وہ گھر والوں کو کیا جانے، اور جو گھر کے اندر رہتا ہے وہ نہان خانہ خاص کو والوں کو کیا جانے، جو دیوانے خاص میں رہتا ہے اس کو کون جانے۔ اور اگر شیخ عبد الرحمن پوچھیں اس کا کیا ثبوت کہ تمہارے پیر جو ہے نہان خانہ خاص میں رہتے ہیں خدا کے ہاں، تو کہنا کہ فلاں تاریخ کو 70,000 ولیوں کو ولایت کی خلعت ملی تھی، اس میں آپ بھی شامل تھے، آپ کی جو خلعت تھی وہ سبز کلر کی تھی، گولڈن کنارہ تھا، کنارے کے اوپر قل ھو اللہ لکھی ہوئی تھی، ایک کھڑکی سے ہاتھ نکلا تھا اور اس ہاتھ سے آپ نے وہ خلعت لی تھی، وہ ہاتھ شیخ عبد القادر کا تھا۔ وہ ایک مرید بغداد سے، دو مرید تفسنوس سے چلے، ایک جگہ ملاقات ہوئی، غوث پاک کے مرید نے کہا چلو واپس ہم سارا حال حل کر دیں گے۔ تفسنوس پہنچے، شیخ عبد الرحمن کو حضور غوث پاک کا سلام پیش کیا اور یہ ساری باتیں بتائیں، حضرت شیخ عبد الرحمن پر وستاری ہو گیا، کہنے لگے، ارشاد فرمایا کہ ہو الحق، وہی حق ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، واللہ ہوا سلطان ھذا الزمان، خدا کی قسم شیخ عبد القادر تمام دنیا کے ولیوں کے سلطان اور بادشاہ ہیں، اسی لیے ہم ان کو شہنشاہ بغداد کہتے ہیں۔ قطب الارشاد نے سر جھکا دیا کہ یہ ہے، یہ شیخ عبد الرحمن فرماتے ہیں، اب مجھے ان کا حال معلوم ہوا۔ دیکھا ہے آپ نے میرے دوستو، آج کل کے چمبوڑیے وہابی ان کے ادارے میں کیوں مناتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ارے ان کو بولنے دو جی، بک بک کہنے والا بک بک کرنے لگتا ہے، اور جو ایماندار ہوتا ہے کسی کی بک بک سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ حق حق سے متاثر ہوتا ہے۔ کوئی بک بک کرتے رہا، تم حق حق کرتے ہو، حق وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا، حق وہ ہے جو مصطفیٰ نے کیا۔ ابھی میرے عزیز مولانا سرفراز اظہری نے بتایا نا، 11ویں کا ثبوت مانگتے ہیں، ان کا تو وصال ہوا تھا 17 ربیع الاخر کو، تم 11 کیوں کرتے ہو؟ ارے ہر چیز کا ثبوت تم مانگنا چاہتے ہو، مولا مان احمد رضا کے پاس ہر ایک ثبوت ہے۔ ہم اس لیے 11ویں کرتے ہیں کہ غوث پاک اس دن خاص طور سے غریبوں کو، لوگوں کو لنگر کھلایا کرتے تھے، ہر مہینے کی 11ویں شریف کو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ یہ کام کرتے تھے، عام کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وہ طریقہ اتنا رائج ہوا کہ غوث پاک کی سنت آج تک جاری ہو گئی۔ تم وصال میں پیدائش میں پڑے ہو، ہمارے وصال پیدائش کو بھی ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے جس دن کو مقرر کیا وہی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو 11ویں مت چھوڑنا، لیکن 11ویں کا منانے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دینا۔ نماز چھوڑو گے نا؟ نہیں، ہاں کیسے چھوڑیں گے؟ نیاز اور نماز یہ دو بڑے اہم کام ہیں، نیاز بھی مت چھوڑنا۔ نیاز اگر پکڑ کے رکھو گے بزرگوں کی عقیدت پیدا ہوگی، اور نماز پڑھتے رہو گے شریعت کی پابندی ہوتی رہے گی، اللہ بھی راضی ہوگا اور یہ بزرگان دین بھی راضی ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا تمہارے بریانی کے غوث پاک محتاج ہیں؟ تم روٹی اور قورمہ پکا کر کے کھلاتے ہو، کیا غوث پاک محتاج ہیں؟ بے بیوقوف، ہم غوث پاک کو نہیں کھلاتے ہیں، ان کا تو مقام ہے نزلا من غفور الرحیم، جنت میں رب کے وہ لوگ مہمان بنیں گے، ہم ان کو نہیں کھلاتے ہیں۔ ہم تو اس آس پر نیاز کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ اس کھلانے سے غوث پاک خوش ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، صرف نزدیک کو نہیں دور کو بھی دیکھ رہی ہیں، ان کے کان ہر بات کو سن رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جو یا غوث بھی پکارتے ہیں تو وہ انشاءاللہ سنتے ہیں۔ تم موبائل سے اپنے ابا کو جو امریکہ میں ہو السلام علیکم ابا میرے لیے ایک اچھا امریکن سوٹ کیس لے کے آنا تو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے نہیں سنتے کیوں سنتے ہیں اتنا بڑا ڈچو کان سے لگا لیا تو ابا امریکہ میں سن رہے ہیں اور ہم نے غوثیہ موبائل دل میں لگایا ہے تو کیا بغداد والے ہماری آواز نہیں سنے تم نوکیا لگا کر امریکہ تک اپنی بات پہنچاتے ہو ہم غوثیہ ہیں تو ہم امریکہ تک نہیں ساری دنیا میں خدا تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور جس کے پاس یہ ڈچو نہیں ہے نوکیا کا وہ اپنے ابا سے کہے دوسرے گھر کے اندر ہیں گھلیا میں ہیں یہ اس گھر میں ابا ذرا ایک گلاس پانی دینا تو اماں بولے گی یہ پگلا تو نہیں ہو گیا وسیلہ نہیں ہے تو پگلا ہے اور وسیلہ ہے تو اماں بھی کہے گی کس سے بات کر رہا ہے للو تو بولے ابا سے بات کر رہا میرا سلام بھی کہہ دینا میری کیوں جانتی ہے وسیلے والا ہے تو آواز اس کے گھر سے نہیں بلکہ وہ اپنے شہر سے امریکہ تک پہنچا سکتا ہے اسی طرح سنیوں تمہارے پاس غوثیہ وسیلہ ہے یہاں سے یہاں غوث المدد کہو گے جناب غوث تمہاری آواز سنیں تو ہم ان کو نیاز اس لیے ان کو کھلاتے نہیں ہیں ان کو راضی کرتے ہیں میں اکثر بیان کرتا ہوں اکبر بادشاہ تھا بہت کر و فر کا بادشاہ تھا شکار کرنے دیہات میں گیا اور شکار کی دھن میں بہت دور نکل گیا گرمی کا زمانہ پیاس لگی تو سپاہیوں سے کہا پانی لاؤ کہا حضور پانی تو خیمے میں ہم لوگ بہت دور چلے آئے سامنے ایک دیہات تھا غریب لوگ وہاں رہتے تھے بادشاہ کہنے لگا چلو اس دیہات میں پانی لے کر کے پی لیں گے تو جیسے ہی دیہات میں داخل ہوا تو ایک جھوپڑی کا نما کچا مکان تھا ایک بڑے میاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ یہ پولیس والے فوج والے اور یہ کون ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا پولیس والوں نے کہا کہ ہم کو پیاس لگی ہے پانی پلاؤ تو شریف آدمی تھا بیچارہ اس نے پھٹے کمبل اور ٹاٹ بچھا دیے بولے صاحب آپ لوگ بیٹھو اس پر ہم آپ کو پلاتے ہیں گڑ نکالا اس کی بیوی نے شربت بنایا اور مٹی کے پیالے میں شربت بھر بھر کر کے سب کو پلایا اکبر بادشاہ بھی موشک میں تاؤ دے کر دو دو تین تین پیالہ پی گیا آج پہلے دن بادشاہ نے گڑ کا شربت دیہاتی کے یہاں پیا تھا اور پھٹے ٹاٹ پر بیٹھا تھا مجبوری کیا نہیں کرواتی میاں جب پیاس بجھ گئی تو جان میں جان آئی کہنے لگا دوست ہمارا مکان ہے آگرہ میں تم اگر کبھی آگرہ آؤ گے تو میرے مکان پر ضرور آنا تو بولے تمہارا نام کا ہے وہ ادھر پورب کے دیہات کا تھا تو کہا ہمارا نام اکبر ہے اچھا اچھا اکبروا بھا ہم آئیں گے ضرور آئیں گے وہاں کے لوگ نام بگاڑنے میں مشہور ہیں اکبر کو اکبروا کہیں گے اسماعیل کو اسماعیلا کہیں گے سمجھے اس طرح سے نام کو لوٹا منگائیں گے بولے لوٹا لا روٹی منگائیں گے تو بولے روٹیا لا تو ویسی اس کی بولی تھی بولے اکبر وا بھا ہم ضرور آئے ٹھیک ہے چھ سات مہینے کے بعد اس کو اکبر وا بھا کی یاد آئی تو اپنی بیوی سے کہتا ہے ہم تیرے دیور سے ملنے جا رہے ہیں کچھ تحفہ تحائف بنا دے تو گاؤں میں کیا تھا چنا پیدا ہوا تھا مٹر پیدا ہوئی تھی گنا پیدا ہوا تھا گاجر مولی اس نے سب کھیت سے لا کر ایک میلے کپڑے میں باندھ دیا کہا لے جا اپنے بھابھی کو دے دینا اس دیہاتی نے گٹھری سر پر رکھا اور ایک بانس کا ڈنڈا لے کر سٹر پٹر آگرہ پہنچا اب جب آگرہ کی بھیڑ بھاڑ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا اکبروا بھا کا گھر کہاں ہے ابے بیوقوف مار ڈالے گا اس کو تو ہم لوگ ضلع سبحانی کہتے ہیں بادشاہ سلامت کہتے ہیں تو اس کو اکبروا بھا کہہ رہا ہے کہاں ہمارا دوست ہے وہ کا گھر ہوا بتا دو تو لوگوں کا پاگل ہے मैला कुचैला कपड़ा पहने हैं, मैली सी गठड़ी सर पर रखे हैं। बेचारा पूछते पूछते लाल किले के पास पहुंचा तो बोले अकबर का मकान है ये। ओहो अकबर वाह भा तो बहुत बड़ा आदमी मालूम होता है, इतना बड़ा मकान एक आदमी का। गेट पर पहुंचा कहा अकबर वाह भा से भेंट करना। अबे भेंट करना हट यहां से, अकबर बादशाह से तू मिलने आया। उसको धक्के दे के भगा दिया। कहे भैया हमको धक्का मत दो, अकबर बाबा हमारा दोस्त है, खाली इतना जाके कह दो कि फलाने देहात से फलाना तुम्हारा दोस्त मिलने के लिए आया है। तो किसी ने कहा चल के बता दे। अकबर को जब मालूम हुआ कि वो देहाती आया है तो बोले फौरन बुलाओ। सब लोग वजीर प्रधानमंत्री वगैरह सब हैरत में, ये क्या है, इसको इजाजत मिल गई, अकबर बाबा से मिलने गया। देखा तो वो बादशाह तंज पहने हुए शाही तख्त पर बैठा है, सारे वजीर दरबार में बैठे हैं और ये अपना डंडा लिए हुए अकबरवा के तख्त के पास पहुंच गया। अकबर ने कहा चला तख्त के ऊपर, जहां बादशाह बैठा था प्रधानमंत्री नहीं जा सकते थे, ये महिला कुचैला देहाती जाकर के मसनद पर बैठ गया। अकबरवा भा खैरियत है? सब देख रहे हैं क्या हुआ है, दोनों का मामला अजीब है। फिर उसने गठरी मैली उतारी और कहा इसमें चना है, फटा भुटाना है, फलाना है, फलाना है, गाजर है, मूली है, ये तेरे बच्चे के लिए लाए हैं, घर में भाभी को पहुंचा दे। एक खादिम से एक नौकर से कहा सिपाही से ले जाओ जोधाबाई को, ये हमारा दोस्त आया है और देहात से लेकर आया है। बोलो अकबर को गाजर की जरूरत थी, मूली की जरूरत थी क्या अकबर को? अरे उसके आते सोने की मूली, चांदी की मूली, सोने का गाजर, उसको क्या जरूरत थी। लेकिन ये देहाती की अकीदत देखो, ये मैले कपड़े में बांध कर खुदा की कसम, बादशाह वक्त के दरबार में आ रहा है, बादशाह इतना खुश हुआ कि अपने बाजू पहलू में बैठा रहा है और उसके तोहफे को कबूल कर रहा है, घर में भेज रहा है। फिर कहा इसको गुसल करवाओ, शाही लिबास पहनाया गया। वजीर आजम को भी वैसा लिबास नहीं था जैसा इस देहाती को, 3 दिन मेहमान रहा। अल्लाह अल्लाह, जब जाने लगा सोना चांदी हीरे जवाहरात शाही लिबास इसके लिए इसकी बीवी बच्चे सबको भर करके बैग बॉक्स में, और अपने सिपाहियों से कहा घर तक इसको पहुंचा के आओ। 10-12 सिपाही फौजी शाम से घोड़े पर बिठाकर टिक 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 चल पहुंचा घर पर। सारे देहात के लोग कहने लगे इसका नसीबा इतना ऊंचा कहां से आया? बोले अब भड़वा भा से भेंट करके आएगा। अबे तो ये सब, बोले मेरा दोस्त है भड़वा भा बहुत मानदार है, लखपति है, ये सब उसने इनाम दिया है। खैर सिपाहियों ने उसको वहां पहुंचाया, आगरा लौटे, इसने अपने घर जाकर के अपने बच्चों को सारी चीजें दी। मुझे इस वाक्य से ये बयान करना है, बादशाह को जरूरत नहीं थी, इस देहाती को जरूरत थी, इसकी अकीदत थी। ऐ लोगों मेरे गौश के तुम्हारे फातिहे की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है कि हम भिखारियों के इस तोहफे को कबूल कर लेंगे तो देहाती को सोना चांदी मिला था, हमको आखिरत में नबी की शफाअत के हीरे मिलेंगे। उसको बादशाह ने बंगला बनाने की रकम दी, हमारे लिए बने हुए जन्नत के फ्लैट मिलेंगे। ये हमारी लालच है, ये हमारी ख्वाहिश है। हजरत गौसे पाक मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं। उस देहाती के किरदार से सुन्नियों सबक हासिल करो, किसी के मिसगाइड करने से इधर उधर मत होना। गौसे आजम हमारे इस तोहफे को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे, वो करीम हैं और करीम कभी अपना करम वाले दरबार से किसी को लौटाते नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस ठंडी में गर्मा गर्म تمہاری نیتوں کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں شاد کامی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.